ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। प्रोग्राम जहाँ रंग के साथ मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ अस्वर इमाम। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले तालिबान के वफद की। आज पाकिस्तान आमे मुमकिन तौर पर अमरीका के खसूसी नुमाइंदे जलमे खलीलजाद से भी पाकिस्तान की दारुलकूमत में मुलाकात। आगे क्या एजेंडा हो सकता है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल के रेफरेंस में अमरीका के अंदर अमरीका की कांग्रेस की ज़ैली कमेटी 22 नवंबर को एक समात मुनक़िद कर रही है। ख़ासतौर पर फोकस होगा कश्मीर पर, लेकिन पूरे जनूबी एशिया में इंसानी हकूक के ऊपर का उसका ये जायज़ा लेगी ये कमेटी। प्रोग्राम का हमारा जो तीसरा हिस्सा है, तीसरा सेगमेंट है, उसमें गुफ्तगू होगी कसूर के अंदर तीन बच्चों के मुबैना कातिल की गिरफ़्तारी, और ये हम जायज़ा लेंगे कि कसूर ही क्यों इस तरह की ख़बरों में रहता है, और ये कि ये गिरफ़्तारी किस तरीके से अमल में लाई गई और कितनी हकीकी है और क्या मुलज़िम ने इस बारे में एतराफ़ किया है, इस पे हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। पाकिस्तान की काबीना में एक बार फिर ये इत्तलातें ख़बरें हैं मीडिया की सतह पे, और काफ़ी चैनल्स उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि एक बार फिर काबीना में तब्दीलियां हो सकती हैं। सो गुड गवर्नेंस और रीशफल, इस पे गुफ्तगू होगी। चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब। अमरीका और अफगानिस्तान के दरमियान अमन मुज़ाकरात की मुअत्तली के बाद पाकिस्तान की दावत पर अफगानिस्तान का एक वफद इस वक्त इस्लामाबाद में है, और तालिबान के जो दोहा ऑफिस के तर्जमान थे सुहेल शहीन, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से बातचीत की है, और उनका बताना यह है कि मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की क़यादत में 12 रुकनी वफद बुध की रात इस्लामाबाद पहुंच रहा है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी तालिबान वफद की पाकिस्तान आमद की तस्दीक की है। दफ्तर खारजा का कहना यह है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के दौरे का मकसद अमरीका और तालिबान के दरमियान अब तक होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लेना है। पाकिस्तान इन हालात में जब अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला मुनक़िता हो चुका है, इसकी बहाली में क्या किरदार अदा कर सकता है? तजिया लेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रुस्तम शाह मोमन साहब, अफगान अमूर के माहिर हैं, पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हैं अफगानिस्तान के लिए। हनीफ खान हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, और हम कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान से भी नुमाइंदगी हो, मीरवाइज़ अफगान या गवर्नर आसिफ नंग हमें ज्वाइन करेंगे होपफुली। जी, सो दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। रुस्तम शाह मोमन साहब, आपसे शुरू करते हैं, आपके ख्याल में तालिबान के वफद की इस्लामाबाद आमद का क्या मकसद हो सकता है, क्या एजेंडा हो सकता है?
बातचीत ख़त्म हो गई, ट्रंप साहब ने उसको ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद तालिबान पहले रूस गए, और जितनी प्रोग्रेस हुई थी और जो एग्रीमेंट साइन होने वाला था उनके कंटेंट से उनको आगाह किया और उनके एतमाद में दिया और अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। उसके बाद वो बीजिंग गए और चीनी लीडरों से उन्होंने मुलाकातें की, और अब ये पाकिस्तान आए हैं। हो सकता है कि इसके बाद कोई वफद इनका ईरान भी जाए। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनको कॉन्फिडेंस में उन्हें लेना था। अभी पाकिस्तान आए हैं और इत्तेफाक से आ रहे हैं, और इसी वक्त जलमे खलीलजाद भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस बात का कभी इम्कान है कि इन दोनों के दरमियान हो सकता है कोई मुलाकात हो जाए। पाकिस्तानी हुकूमत से वो यही कहेंगे कि अगर बातचीत दोबारा शुरू करवानी है तो जिस हद तक हम पहुँचे थे, जिन निकात पर इत्तेफाक हुआ था, जो कंसेंसस इस्टेब्लिश हो गया था, जो एग्रीमेंट होने वाला था, उसको हम दोबारा नहीं खोलेंगे, दोबारा उसको हम नहीं छेड़ेंगे, उससे आगे जाएंगे। अगर अमेरिका के पास कोई नई बात है तो वो सामने ले, हम उसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो ये उनका लाइकली मौकिफ यही होगा कि पाकिस्तान को एतमाद में दिया जाए, और उसके बाद अगर अमरीका इस बात पर राजी हो सकता है कि वो बात, लेकिन लगता ऐसे है कि अमरीका दोबारा मुज़ाकरात शुरू करना चाहता है। इसी वजह से तो जलमे खलीलजाद को उन्होंने पाकिस्तान भेजा हुआ है, क्योंकि जलमे खलीलजाद का जो उनके जो अपना जो वो था वो स्टेक पर था, क्योंकि उन्होंने 11 महीने कोशिश की, और उसके बाद काफी मेहनत के बाद, शबाना रोज मेहनत के बाद वो तालिबान को एक एग्रीमेंट पे लाने में वो कामयाब हो गए, और उस एग्रीमेंट की एक एक शख्स की, एक एक नुक्ते की जो अप्रूवल व्हाइट हाउस ने और अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने दी थी, यानी कि वो खुद से काम कर रहे थे, हर लम्हा बलम्हा वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को बाखबर रखते थे, और उनकी मंजूरी उनकी हिदायत की रोशनी में वो आगे बढ़ते थे। उसके बाद सदन में ये जो ऐलान हुआ तो ये तालिबान को काफी मायूसी हुई, सबको मायूसी हुई, पाकिस्तान को मायूसी हुई, تو ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ مذاکرات کس محض سے, کس وقت اور کس فریم ورک میں شروع ہونے والے ہیں یا ہو سکتے ہیں.
حنیف خان صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی کوشش ہو رہی ہے تو اس میں امریکہ بھی آن بورڈ ہے؟
بہت شکریہ آصف صاحب. دیکھیے بہت اہم دورہ یوں ہے کہ امریکہ میں عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں بڑے عہدیداروں سے, وزیر خارجہ صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں بڑے اعلی عہدیداروں سے, اور وہاں ملاقاتوں میں پاکستان نے اپنا نہ صرف یہ کہ موقف سامنے رکھا ہے بلکہ افغان طالبان کے بارے میں جو حقوق و شبہات پائے جاتے ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ میں یا امریکہ گورنمنٹ میں, جو ان کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو شاید پاکستان ان سے بہتر سمجھتا ہے, تو پاکستان وہ کنوے کر چکا ہے, اور پاکستان کو ان کی طرف سے اب امریکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور ٹرمپ کی جانب سے جو اشارے دیے گئے تھے کہ اگر آپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں جس کے نتائج مثبت ہو, جو خطے میں امن کے لیے مواقع پیدا ہو سکتے ہوں, تو کیوں نہ آپ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ دورہ یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے, اور آج اسلام آباد میں جو ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ شاید کنفرمیشن تو اس کی اتحاد نہیں ہو سکی, لیکن شاید یہ امکان موجود ہے کہ افغان طالبان کا وفد جو ہے وہ زلمی خلیلزاد سے بھی کسی سطح پر ملاقات کر پائے اور وہاں پر باقاعدہ مذاکرات کا آغاز جو ہے وہ ہو سکے.
رستم شاہ محمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ پچھلا معاہدہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کافی نکات کے اوپر اتفاق رائے ہو چکا تھا, لیکن اگر مکمل اتفاق ہوتا تو آف کورس معاہدہ ہو جاتا, دستخط ہو جاتے. اطلاعات یہی تھیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ یہ ہے جس پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ پہ تنقید بھی ہوئی, دباؤ بھی بڑھا, کہ وہ یکسر افغانستان سے مکمل طور پہ اپنی فوج کیسے نکال سکتے ہیں, وہاں پہ سٹیکس ہیں, انٹرسٹ ہیں, اور جو بھی فیوچر سیٹ اپ ہوگا تو امریکہ اس کے اتحادی کی صورت میں اپنے ٹرینرز کی حیثیت سے وہاں پہ رہے گا, یعنی فوج کی ایک منیمم تعداد جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ موجود ہوں. سو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان طالبان کو اس بات پہ قائل کر سکتا ہے کہ وہ اس بارے میں زیادہ کہنا چاہیے کہ جمود پسندانہ یا جمود پرستی پہ مبنی نقطۂ نظر پہ قائم نہ رہیں, کچھ لچک پیدا کریں اور وہ اس بات کو قبول کریں؟
اس بات کا امکان ہے, کیونکہ اصولاً طالبان کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ امریکی فوج ایک معینہ مدت کے اندر افغانستان سے نکل جائے. اب اس نکل جانے کو آپ کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ یا تو یہ ہے کہ کچھ 14,000 ان کی فوج ہے اور کچھ 6,000-8,000 نیٹورک امریکن سیکورٹی کانٹریکٹر کی فوج ہے, تو کچھ 20,000-22,000 بندے بنتے ہیں. اگر ان میں آپ کمی کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ طالبان 1,000-3,000 نوشنل فورس پہ کچھ مدت کے لیے, 1 سال یا 2 سال کے لیے اس شرط پہ راضی ہو جائیں کہ جب بھی وہ کہیں گے تو امریکی فوج جو ہے وہ چلی جائے گی, لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ وار انخلا ہوگا, اور مرحلہ وار انخلا کے ساتھ مرحلہ وار سیز فائر بھی ہوگا, کیونکہ طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ سیز فائر جو ہے یہ امریکن ٹریپ ہے. اگر سیز فائر ہو جاتا, سیز فائر کو وہ ایکسیپٹ کر لیں گے, تو کچھ لوگ طالبان میں اس کی حمایت کریں گے, کچھ مخالفت کریں گے, طالبان کی تحریک جو ہے وہ اس کا سبٹ ہو جانے کا خطرہ ہے. دوسرا خطرہ ان کو یہ ہے کہ اگر سیز فائر کے بعد کوئی جو پیس ٹاکس ہیں وہ ڈیلیور نہیں کرتی ہیں, تو پھر دوبارہ ان کو اپنے ولنٹیئرس کو دیہات وغیرہ سے بلوا کر ان کو وہاں لڑوانا دوبارہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی گوریلا وارز میں کوئی وہ آتا ہے, کوئی پاز آتا ہے, کوئی سیز فائر ہوتا ہے, تو پھر اس کی وہ اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ان کو یہ ڈر ہے, اور پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سیز فائر جو ہیں اس کے نہ ماننے کی بڑی سالد وجوہات ہیں طالبان کے پاس. جہاں تک یہ کچھ فورسز کی باقی رہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر باقی نکات پہ وہ ایگریمنٹ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ طالبان کچھ محدود مدت کے لیے کچھ محدود امریکی فوجوں کے وہاں رہنے پہ ان کے جو 4 بڑے بڑے بیسز ہیں ان کو مین کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ تیار ہو جائیں. اس ایکسپلینیشن میں کہ وہ جو افغان فورسز ہیں ان کی وہ تربیت, ان کو ٹریننگ وغیرہ دیں گے, تربیت کریں گے, لیکن اس سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ گورننس سسٹم کیا ہوگا. آیا ایک لو ایجر کا بلایا جائے گا؟ آیا کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کی جائے گی؟ کیونکہ انٹرم گورنمنٹ کا کانسٹیٹیوشن میں کوئی پروویژن نہیں ہے, اور انٹرم گورنمنٹ تو بنے گی, اور انٹرم گورنمنٹ براڈ بیسڈ اور ملٹی ایتھنک ہوگی, اس میں اور بھی گروپ شامل ہوں گے, طالبان ان کو لیڈ کریں گے, ان کا مینڈیٹ کیا ہوگا, ان کے پیریڈ کتنا ہوگا, لیڈرشپ کون کرے گا, اور ان کی اور ان کو کون کمپوزیشن کیا ہوگا.
جیسے آپ فرما رہے ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی یہاں پہ امریکہ میں یہی کہا ہے کہ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان بات ہو, اور پھر اس کے بعد جو باقی نٹی گریٹیز ہیں وہ لویا جرگا, یا جس کو یہ کہتے ہیں کہ انٹر افغان ڈائلاگ, آف کورس اس کی سب سے بڑی شکل تاریخی طور پہ لویا جرگا ہی رہی ہے, وہ طے کرے گا. سو پہلے تو افغانستان کے طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پانا ضروری ہے.
جی, لیکن اس کے ساتھ جیسے یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اور انخلا کا عمل شروع ہو جاتا ہے, تو طالبان کو پھر افغان گورنمنٹ سے, جو بھی گورنمنٹ ہوگی, جو بھی الیکشن جیتے گا, ان سے پھر بات چیت شروع کرنی ہوگی, اور وہ بات چیت کا محور جو ہے وہ گورننس سسٹم ہوگی, کہ کیسے گورننس سسٹم کیا ہوں گے, اور آیا ایک انٹرم گورنمنٹ بنے گی, کیسے بنے گی, کتنے سال کے لیے بنے گی, ذمہ داری اس کی کیا ہوگی, کمپوزیشن کیا ہوگی, اور اس کی لیڈرشپ کون کرے گا, یہ باتیں بہت اہم.
حنیف خان صاحب, آپ کا تجزیہ اس ان دونوں نکات کے اوپر. ایک تو یہ کہ کیا طالبان پاکستان کے کہنے پہ امریکہ کی فوج کی ایک خاص تعداد میں موجودگی کو یا امریکی فوجی اڈوں کو افغانستان کی سرزمین پہ قبول کر سکتے ہیں محدود مدت کے لیے ہی صحیح, اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد پھر وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کے لیے جائیں گے بھلے اس کی شکل لوائے جی کا ہو؟
دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ افغان طالبان جو ہے ان پر پاکستان کا مکمل کنٹرول ہے. پاکستان یقیناً ان کے ساتھ رابطے میں ہے, پاکستان جو ہے وہ کسی حد تک محدود کنٹرول تو رکھتا ہے افغان طالبان پر, لیکن جو امپریشن دیا جاتا ہے, جو تاثر دنیا میں ہے کہ شاید افغان طالبان کو جو بھی پاکستان کہے گا وہ مانیں گے, میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ حقیقت ہے. افغان طالبان جو ہے وہ اپنی پالیسی بناتے ہیں بہت حد تک, اور اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چائنا جاتے ہیں, ایران جاتے ہیں, رشیا جاتے ہیں, بہت سے ملکوں میں ان کے باقاعدہ وفود آتے جاتے رہے ہیں, لہٰذا ان کا جو اثر وسوخ ہے اب وہ کافی بڑھ چکا ہے. اب وہ صرف پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے, اگر کل کو وہ کسی حد تک مانتے بھی ہیں تو اس کا ہر کسی مطلب نہیں کہ پاکستان نے پریشرائز ان کو کیا ہے یا پاکستان نے ان کو قائل کیا ہے. پاکستان یقیناً یہ بات ان کی ٹیبل پر رکھ تو سکتا ہے, مذاکرات میں یہ ایک ایجنڈے پر بات چیت ہو سکتی ہے کہ امریکہ کی یہ امریکہ کا یہ مطالبہ ہے کہ محدود مدت تک ہی کے لیے کچھ افواج جو ہے وہ افغانستان میں رہیں گی, لیکن اگر وہ افغان طالبان یہ مانتے ہیں تو اس کا ہر کسی مطلب نہیں کہ وہ خالصتاً پاکستان کے کہنے پر ایسا ہوگا. دوسرا یہ کہ افغان طالبان وہ ہر میں رہیں خیال کہ وہ مان جائیں گے, کیونکہ تمام تر جو آپ دیکھیں مذاکرات کی ناکامی اور جو مسئلے کا جو جڑ ہے وہ ہے یہی کہ آپ جو ہے افغان طالبان جو ہے وہ کسی صورت انخلا کے بغیر, مکمل انخلا کے بغیر افغان جو ہے وہ کسی طور بھی تیار نہیں ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں آگے بڑھنے کے لیے. اور وہ سب سے بڑی جو اس میں رکاوٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آج دیکھا کہ اشرف غنی صاحب کی ترجمان ہے, انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک افغان گورنمنٹ انوالو نہیں ہوگی ان تمام پروسیس میں, ہمیں ایسا کوئی مثبت کوئی چہرہ نظر نہیں آتا, کوئی مثبت منظرنامہ ہمیں نظر نہیں آتا, کوئی نتائج اس کے آگے سامنے نہیں آئیں گے جب تک کہ افغان گورنمنٹ اس میں شامل نہ ہو. تو جب تک افغان گورنمنٹ اس میں شامل نہ ہو, یقیناً افغان گورنمنٹ بہت کمزور پوزیشن میں ہے, لیکن اگر افغانستان اور طالبان کے درمیان کوئی مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو جب تک آن بورڈ نہ ہو افغان گورنمنٹ, اس کے نتائج جو ہے مثبت نتائج جو ہے وہ سامنے نہیں آ پائیں گے, اور ایک دوسرا جو ہے ایشو جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا. ہمیں یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ چند مہینے پہلے جو یہ مذاکرات کا سارا عمل چل رہا تھا اور کافی حد تک لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کامیابی حاصل ہو, یہ اطلاع بھی آئی تھی کہ اشرف غنی صاحب اور زلمی خلیل زاد صاحب کے درمیان جو ہے تخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا, اور اشرف غنی صاحب نے اس حد تک چلے گئے تھے کہ آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں جب تک افغان گورنمنٹ آن بورڈ نہیں ہوگی ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے, دبے لفظوں میں وہ کہہ چکے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان معاملہ ہے, شاید چیزیں اور بھی پیچیدہ ہوں گی. اور اب جو الیکشن کے بعد جو منظرنامہ افغانستان میں بن چکا ہے, اب خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن جو نظر آ رہا ہے دوبارہ جو ہے وہ ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ دھاندلی بھی ہے اور ریگنگ بھی ہے اور الیکشن نہیں ماننے کی جو روش ہے وہ دوبارہ برقرار رہے گی, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ دوبارہ بدمنی پھیلانے والوں کو پہنچے گا اور افغان طالبان جو ہے ان کا جو قد
کا. لیکن ایک میں یہ بھی تو ہے نا, کہتے ہیں نا کہ تخریب میں بھی تعمیر کی ایک صورت ہوتی ہے, آپ کو موقع ہوتا ہے. اگر ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر تو لویا جرگہ بیسٹ آپشن نہیں بن جائے گا کہ آف کورس جو ایک گیون سرکمسٹانسز کے اندر جو ایک سیٹ اپ ہے اگر وہ حل فراہم نہیں کر رہا تو پھر بہتر ہے کہ گفتگو اور مذاکرات کے بعد کوئی سیٹ اپ قائم کیا جائے جس کا طالبان بھی حصہ ہوں.
میرے خیال میں دیکھیے جب تک افغان گورنمنٹ آن بورڈ نہیں ہوگی یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا, کیونکہ لیکن اس میں جو بڑا اہم ایشو ہے, جو بڑا اہم نقطہ ہے جو اکثر ہم مذاکرات میں جو اس کو اگنور کیا جاتا ہے, یہ جو افغانستان میں اس وقت ہو رہا ہے بدقسمتی سے صرف یہ دو تین فریقوں کے درمیان نہیں ہو رہا, اس میں خطے کے تمام ممالک جو ہے فریق بن چکے ہیں. اس میں چاہے رشیا ہو, پاکستان ہو, ہندوستان ہو, ایران ہو, امریکہ تو ہے ہی, تو یہ تمام ممالک جو ہے یہ فریق بن چکے ہیں اور کسی نہ کسی حوالے سے وہ کسی نہ کسی گروپ پہ اثر انداز جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. تو اب جب تک یہ تمام ممالک بھی آن بورڈ نہیں ہوں گے کسی نہ کسی مرحلے پر کسی نہ کسی شکل میں, تو یہ دیر پا امن جو ہے یا مکمل امن کی جانب ہم نہیں بڑھ سکتے. ہاں یقیناً رفتار جو ہے وہ کچھ سست روی کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, لیکن مکمل امن کی جانب اسی وقت افغانستان بڑھ سکتا ہے جب یہ تمام اسٹیک ہولڈر جو کہ افغانستان میں اپنے مفادات کے لیے جو ہے صرف جنگ جو ہے انہوں نے شروع کی ہوئی ہے, چاہے وہ ایران کی شکل میں ہو, ہندوستان کی شکل میں ہو, پاکستان کے خلاف پاکستان, ہندوستان کے خلاف جو ہے وہ جس طرح مسلسل جو ہے وہ پالیسیز اپنائے ہوئے ہیں, اسی طرح رشیا دیکھ لیں, رشیا سوویت یونین کا زخم ابھی تک نہیں بولا, امریکہ آلریڈی یہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ خطے کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی ان کی خواہش ہے. اور اتنی بڑی جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, پولیٹیکل انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے, اور باقاعدہ بڑے بڑے اڈے کھولے ہوئے ہیں, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دن میں یا چند مہینوں میں یہ سارا سب کچھ لپیٹ کے چلے جائیں. یہاں پر تمام ممالک کے اسٹیک جو ہیں وہ لوگوں نے اپنے اسٹیک یہاں بنائے ہیں, تو ان کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا, تب کہیں جا کے جو ہے یہ عمل مذاکرات کا جو عمل ہے یا جو امن کے لیے جو کوششیں ہیں یہ باور ثابت ہو سکتی ہے. اگر وگر نہ تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور یہ بدقسمتی سے یہ جو بدمنی کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا.
رستم شاہ محمد صاحب, آخری سوال ریپ اپ بھی اس کو کر سکتے ہیں, ایک تو جس سے ہم نے شروع کیا تھا اس پہ کہ کیا طالبان کا اسلام آباد کا دورہ, یہاں پہ ان کی ملاقاتیں ایک بار پھر مذاکرات کے سلسلے کو بحال کرنے میں کارگر ثابت ہو سکتی ہیں, ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے, ایک بات. اور دوسرا جو ہم نے زاویہ ڈسکس کیا کہ اگر افغانستان میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج پر اتفاق نہیں ہوتا, الزام ہوتا ہے اور ایک کیاس کی سچویشن ہوتی ہے, تو اس کے بعد تو یہ چیز طالبان اور امریکہ کا جو ممکنہ طور پہ ایک اپروچ ہو سکتی ہے کسی سیٹ اپ کے لیے, اس کے لیے ماحول سازگار نہیں ہو جائے گا.
یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, اصل میں بات یہ ہے کہ افغان حکومت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے, اگر الیکشن کا نتیجہ سامنے آ بھی گیا تو اس کی کریڈیبلٹی کم ہوگی, کیونکہ 9.6 million ووٹرز میں جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان میں صرف 2 million یا 2 million سے بھی کم ووٹرز نے اپنا حق استعمال کیا, وجہ جو بھی ہو لیکن اس کی افغان الیکشن کی کریڈیبلٹی پہلے سے مشکوک ہو گئی ہے, اور وہ جو حکومت آئے گی تو وہ بھی اسی طرح کمزور ہوگی. دن بدن وہ اپنے علاقے کھوتے جا رہے ہیں, دن بدن طالبان کے قبضے میں نئے نئے ولایت, نئے نئے جو ہیں وہ ضلع آ رہے ہیں, تو اس صورت میں امریکہ ضرور پریشر ڈالے گا. اگر امریکہ اور طالبان کے درمیان فنڈامنٹل نکات سے کوئی سمجھوتا, کوئی کنسنسس اسٹیبلش ہوتا ہے, تو پھر امریکہ ضرور اس حکومت پہ دباؤ ڈالے گا کہ وہ بھی آن بورڈ ہو, اور امریکی دباؤ کے بغیر یہ سلسلہ چلے گا بھی نہیں, اور حکومت امریکی امداد کے بغیر چل بھی نہیں سکتی. 4.5 billion تو صرف پولیس اور فوج کا خرچ آتا ہے, اور سارا بجٹ جو ہے ان کا, سارا جو ریونیو ہے وہ $2 billion سے کم ہے, تو وہ تو ہر قدم پہ ایکسٹرنل اسسٹنس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس لیے ان کے لیے اتنا انڈیپینڈنٹ سٹانس وہ کرنا وہ ناممکن ہے, کیونکہ وہ مجبور ہیں, وہ ہیلپ لیس ہیں, ان کو ضرورت ہے ملک کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ امریکہ کو دباؤ بڑھانا ہوگا, اور جو نئے خلیجات آئے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ امریکہ دوبارہ اپنی سچویشن کو ری پریس کرنے کے بعد دوبارہ مذاکرات شروع کرنا چاہتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان بھی اس ضمن میں ہو سکتا ہے کہ کوئی وہی لچک دکھائیں, اور نئے خلیجات کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے, کیونکہ اس مرتبہ وہ بڑی فرم ایشورنسز واشنگٹن سے لاتے ہوں گے, کیونکہ پہلی مرتبہ وہ یہ کہیں گے کہ میں نے اتنی محنت کی اور آپ نے محنت کو جو ہے اس میں پانی پھیر دیا, اب میں یہ جاؤں گا تو میں ایک بڑی اسٹرانگ اور افیکٹو مینڈیٹ کے ساتھ جاؤں گا, تاکہ اب اگر میں کوئی اگریمنٹ وہ کر کے دکھاؤں تو پھر آپ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس کو نہیں مانتے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک رینیوڈ اور ایک بڑے مینڈیٹ کے ساتھ اس وقت آئیں گے اگر انہوں نے شروع کیا تو.
بہت شکریہ آپ کا رستم شاہ محمد صاحب, سابق سفیر افغانستان کے لیے پاکستان کے. آپ ہمارے ساتھ حنیف خان, اینکر پرسن, سینئر جرنلسٹ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بھی شکریہ. سامعین, گفتگو ہم جاری رکھیں گے. مظہر برلاس صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان کے سینئر صحافی, تجزیہ گار, کالم نگار. ایک چند سیکنڈ کی بریک کے بعد
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسور امام. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی ہے افغانستان کے طالبان کا ایک وفد کا اسلام آباد کا دورہ, ممکنہ طور پہ ظلم خلیلزاد سے بھی ملاقات, جو کہ امریکہ کے خصوصی نمائندے ہیں افغانستان پیس پروسیس کے لیے. یہ مذاکرات کا سلسلہ تھم چکا ہے اور بقول صدر ڈونلڈ ٹرمپ ڈیڈ ہو چکا ہے, لیکن کیا اسلام آباد اس کو دوبارہ ریوائیو کر سکتا ہے, بحال کر سکتا ہے؟ انالیسز ہم نے پہلے لیا رسم شاہ محمد صاحب کا اور حنیف خان صاحب کا. اب ہمارے ساتھ ہیں مظہر برلاس صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور نیو یارک سے جہانگیر خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فارمر ہم کہیں گے جرنلسٹ ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں یہاں پہ نیو یارک کے اندر, نیو یارک سٹی یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. مظہر برلاس صاحب, اسلام آباد میں طالبان کی آمد, کیا اسلام آباد اس منقطع سلسلے کو بحال کر سکتا ہے جو مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹ چکا ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان؟
بہت شکریہ اسد حسن صاحب. ایک تو یہ بات دنیا کو سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے, اسلام آباد ہی وہ واحد راستہ ہے جو طالبان سے مذاکرات بحال کروا سکتا ہے. اور طالبان سے مذاکرات بحال کرنا اس لیے بھی مجبوری بن چکا ہے کہ افغانستان کے 90% ایریا پہ طالبان کا کنٹرول ہے. یہ جو وہاں حکومت ہے اس کا کنٹرول صرف کابل کے صدارتی محل پہ آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کہیں نہیں. تو اگر تو امریکیوں نے نکلنا ہے افغانستان سے, ظاہر ہے وہ نکلنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے راستہ اسلام آباد ہی ہموار کر سکتا ہے. باقی دنیا کا کوئی ملک اس میں معاونت نہیں کر سکتا, یہ بات بالکل صحیح ہے. تو اسلام آباد کی بھی خواہش ہے کہ وہ امریکیوں کو فسیلیٹیٹ کرے. میں یہاں ایک اور بات کرتا چلوں کہ آئندہ کچھ دنوں میں آپ خبریں سنیں گے کہ امریکہ اور چین کی تجارت بڑھ رہی ہے. انہوں نے شاید دونوں ملکوں نے آپس میں کمپرومائز کر لیا ہے کہ وہ ٹریڈ اپنی بڑھا رہے ہیں. اسی طرح آپ یہ خبریں سنیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا جو سی پیک ہے اس میں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے, اور ابھی جو وزیر اعظم پاکستان اگلے 2-4 روز میں جب چائنا جائیں گے تو یقیناً چائنا میں ان کی یہ بات بھی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ بڑی طاقتوں کی خواہش ہے کہ خطے میں امن ہو اور خاص طور پر افغانستان میں امن ہو. تو افغانستان میں امن کے لیے اسلام آباد کو نظر انداز
نہیں کیا جا سکتا. جہانگیر خٹک صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ اپنا انالیسس دیجیے گا. افغانستان پیس پروسیس, ایک طرف تو افغانستان کے پریزیڈنشیل الیکشنز ہیں جو بہت سارے تجزیہ کاروں کے نزدیک وہاں پہ شک و شبہات پیدا ہو رہی ہیں, اور یہ اسپیکولیشنز ہیں کہ اگر دو بڑے کنٹینڈرز کے درمیان پچھلے انتخابات کی طرح اس کے نتائج کے بارے میں اگر ابہام ہوا, الزام تراشی ہوئی, تو پھر یہ ایک ایسا ماحول بنے گا جو لویا جرگا کی موجودگی یا لویا جرگا بلانے کے لیے سازگار ہوگا, اور پھر وہی ایک طرح سے تعین کرے گا کہ فیوچر سیٹ اپ کیا ہو سکتا ہے, اور یہ چیز تھوڑا سا اس کے الائنمنٹ میں ہوگی جو ارینجمنٹس طالبان اور امریکہ کرتے ہیں اپنے مذاکرات کے اندر. آپ کے خیال میں پاکستان کا اس وقت کیا کردار ہو سکتا ہے, اور جو میں نے آپ کے سامنے ایک تمہید رکھی ہے اس کے کیا امکانات ہیں؟
بہت شکریہ آصف صاحب. پہلے تو میں اتنا بتاتا چلوں کہ میں ابھی بھی صحافی ہوں, میں نے صحافت کبھی بھی نہیں
چھوڑی تھی.
لیکن جہاں تک یہ سوال ہے, ظاہر ہے کہ جو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا, کیونکہ امریکہ میں یہاں پر بھی ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی پہلے ہی دن سے, جس دن صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا مذاکرات کو ختم کرنے کا. تو آوازیں یہی تھیں کہ اس مسئلے کا حل پولیٹیکل ہی ہوگا, جنگ سے ذریعے اس کا حل نہیں نکل سکتا. اور پھر جو یہ اسلام آباد میں ایک اجتماع بن گیا ہے, کیونکہ نہ صرف یہ کہ زلمے خلیل زاد صاحب وہاں پر ہیں, طالبان کا ڈیلیگیشن وہاں پر ہے, بلکہ جو نیٹو افواج کے سربراہ ہیں اسکاٹ ملر, وہ بھی اسلام آباد میں ہیں, اور اس کے علاوہ امریکی کانگریس کے کچھ ممبران بھی اسلام آباد میں ہیں. لہٰذا یہ کافی اچھا اہمیت کا ایک معاملہ بن گیا ہے, اور جو عام رائے ہے وہ یہی ہے کہ شاید اس سے آگے مذاکرات کا عمل بڑھے. اب سوال یہ ہے کہ مذاکرات کا عمل بڑھنے میں تو ابھی مجھے کوئی شک نہیں رہ گیا, کیونکہ شروع ہوگا جلد یا بدیر, لیکن شروع ہوگا. یہ ابتدائی اس کی تیاریاں ہیں جو ہو رہی ہیں, لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ اور طالبان کے درمیان کوئی بھی مفاہمت ہو جاتی ہے تو کیا اس کا مطلب افغانستان میں امن کی گارنٹی ہوگا؟ تو اس کا جواب فی الحال ذرا مشکل لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ افغانستان میں اس وقت کافی زیادہ سیاسی ہلچل ہے, اور جس طریقے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, کیونکہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں دو تین بڑے اہم پہلو ہیں ان انتخابات کے. دیکھیے, جب 2001 میں پہلے انتخابات ہوئے تھے امریکہ کے جانے کے بعد, فرسٹ الیکشنز آئی تھنک 2001 اور 2 میں جب ہوئے تھے, تو اس وقت تقریباً ٹرن آؤٹ 90% تھا, ووٹر ٹرن آؤٹ. پھر جو لاسٹ 2014 میں ہوئے تھے اس میں ووٹر ٹرن آؤٹ تھا 60%, اور اس مرتبہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 20-25% ویری کر رہا ہے, مختلف ذرائع مختلف نمبرز دے رہے ہیں. لیکن اگر ہم 25 پر بھی رکھ لیں, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو لوگ آئے ہیں, اور پھر اس میں 18 کینڈیڈیٹ تھے, تو ووٹ بہت زیادہ تقسیم ہوگا, اور وہی افغانستان کی جو ووٹر کا جو وہ ہے, جو تقسیم نظر آ رہی ہے, وہ اس کو بہت زیادہ مجھے گہرائی میں نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہ ایتھنک لائنز پر بھی نظر آ رہی ہے, اور اس سے آنے والے دنوں میں انسٹیبلٹی بڑھتی ہے. تو اگر ایک طرف امریکہ اور طالبان کے درمیان کوئی مفاہمت ہوتی ہے تو وہ یقیناً امریکہ کے وہاں سے نکلنے کے لیے ہوگی, لیکن اگر افغان جو پولیٹیشنز ہیں یا سیاستدان ہیں, اگر وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے, اور نتائج کا کچھ بھی ہو, کوئی بھی نتیجہ نکلے, جو بھی جیتے اس کو کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی طرف آگے بڑھے, تو امن کے کچھ معاملات بن سکتے ہیں, ورنہ تو مجھے بہت انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے.
جی بہت شکریہ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم اگلے سیگمنٹ پہ جاتے ہیں, اور وہ سیگمنٹ جو ہے وہ بھی پیس سے متعلق ہے, لیکن یہ پیس بالخصوص بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ریفرنس میں ہے. چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام. بات ہم کریں گے امریکی کانگریس کی ایک ذیلی کمیٹی 22 اکتوبر کو جنوبی ایشیا میں انسانی حقوق کی صورتحال کے جائزے کے لیے ایک سماعت منعقد کر رہی ہے, ایک ہیئرنگ ہے, اور جس میں میڈیا رپورٹس کے مطابق فوکس جو ہے وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال پر ہے. 23 ستمبر کو جو ایک پریس نوٹ جاری کیا گیا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ سماعت جو ہے وہ یہ جانچنے کے لیے کی جائے گی کہ آیا کشمیریوں کو خوراک، ادویات اور جو دیگر اسینشیل سپلائز ہیں وہ میسر ہیں کہ نہیں۔ بھارت کی طرف سے خصوصی جو اسٹیٹس تھا کشمیر کا، اس کو ختم کیے ہوئے تقریباً 70 دن جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، اور اس ریفرنس میں جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنس کو، ان کو وہ اپروچ کر رہا ہے کہ وہ اس پہ جائزہ لیں۔ گزشتہ روز بھی یہاں پہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے پریزیڈنٹ موجود تھے، تھنک ٹینک سے انہوں نے ایڈریس کیا، انٹرنیشنل میڈیا سے ایڈریس کیا، جس میں وائس آف امریکہ کی بھی نمائندگی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ انسانی حقوق کی جہاں تک بات ہے، اس پہ تو دنیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن وہ سینسٹائز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن پولیٹیکل ایشو کے اوپر بھی آگے بڑھنا چاہیے، سلامتی کونسل کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ورنہ پوری دنیا کے لیے جو ہے یہ علاقہ، یہ ایریا، یہاں پہ اگر کوئی مارکا یا کوئی آگے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو جنگ کی طرف لے جاتی ہے دو نیوکلیئر پاورز کو، تو یہ سب کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے۔ سو اس سماعت کے ریفرنس میں ہم بات کریں گے کہ کیا واقعتاً یہ ایک اچیومنٹ ہے اور اس کا تعلق حالیہ دنوں میں جو پاکستان کی ایڈوکیسی رہی ہے اس کے ساتھ ہے، یا اٹ سیلف جو سچویشن وہاں پہ مرج ہو رہی ہے۔ سو یہ ایک روٹین کا پروسیس ہے۔ جہانگیر خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور مظہر برلاس صاحب۔ برلاس صاحب، سب سے پہلے آپ کی اوپینین۔
دنیا میں انسانی حقوق کے حوالے سے تو کشمیریوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکا، اور پوری دنیا کی آواز ان کی آواز کے ساتھ مل گئی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں اور دیگر مغربی ملکوں میں بھارت کی اقلیتوں نے، جس میں کرسچین بھی تھے، جس میں سکھ بھی تھے، جس میں دلت بھی تھے، جس میں بدھ مت بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، وہ سب شریک ہوئے، تو ان کی آواز ہی کا یہ کرشمہ ہے۔ اور پھر پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے جس جانفشانی سے کشمیر کا کے سفیر کا رول پلے کیا، انہوں نے دنیا کو دستک دی، دنیا کو جگایا، اور دنیا بھی اس طرف متوجہ ہوئی کہ دو ایٹمی طاقتیں ہیں اور ان کے مابین ایک ایشو ہے، اس کو سالو ہونا چاہیے۔ تو اب وہ جو بھارت سرکار ہے، ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی سہارے تو ڈھونڈ رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کور مل جائے تاکہ وہ دنیا کو دکھانے کے قابل بھی ہو جائیں، اور یہ بھی کہیں کہ یہ اس کور کے تحت ہم نے یہ کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی عارضی بندوبست ہوگا، اس سے بھی جان نہیں چھوٹے گی، چونکہ جن کشمیریوں کو آپ نے قید رکھا ہوا ہے، جس دن وہ رہا ہوتے ہیں، جس دن ان کے کرفیو کی وہ سختی نہیں رہے گی، تو یقیناً وہ نوجوان آزادی مانگیں گے۔ تو انڈیا کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ خالصتان کی تحریک زور پکڑ رہی ہے، اسد حسن صاحب جہاں آپ موجود ہیں وہاں بھی کئی سکھوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں، خالصتان کے حوالے سے ہوتی ہیں، اور آپ کے بھی لمحے ہیں کہ دیکھیے 2.5 لاکھ بندہ جو ہے سکھ وہ مارا گیا تھا 84 سے لے کر 94 تک، تو 10 سالوں میں جس قوم کا 2.5 لاکھ افراد قتل کر دیے جائیں، کیا ان سے آپ کوئی بہتر توقع رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ آپ کسی کو پتھر ماریں گے تو آپ خون کی توقع نہ رکھیں۔ تو جو انڈیا میں مودی سرکار اس وقت اقلیتوں کے ساتھ کر رہی ہے، جو ظلم و تشدد جبر انہوں نے روا رکھا ہوا ہے، تو وہ ان پتھروں کے جواب میں لوگوں سے پھولوں کی امید نہ رکھیں کہ وہ اقلیتیں انہیں پھول پیش کریں گی، بالکل نہیں کریں گی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں انڈیا میں جو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ تیز ہوں گی اور ان میں تیزی آ رہی ہے۔
ٹھیک ہے، ہم نے کوشش کی ہے اس پچھلے پورے 3 گھنٹے کے اندر، اتفاق یہ ہے کہ آپ نے بھی سامعین نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے پورے پروگرامس کے اندر ایک بیلنس ہوتا ہے، ہم بھارت سے پینلسٹ کو ساتھ رکھتے ہیں، لیکن پوری کوشش کے باوجود کم و بیش 10 انالسٹ جو ان کے ہیں، جن میں جرنلسٹ بھی ہیں، جس میں اسٹریٹجسٹ بھی ہیں، कोई और ह्यूमन राइट्स के लिए जो एक्टिविस्ट हैं हमारे, हमें कोई अवेलेबल नहीं हो सका। मैं सिर्फ भारत का वर्जन ये दूँ, वो कश्मीर की एनेक्सेशन को वो कहते हैं कि ये तो कश्मीर का हिस्सा है, और सेकंडली वो ये कहते हैं कि इससे डेवलपमेंट होगी, और फिर वो पाकिस्तान को नाम लिए बगैर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि वो लोग भी कश्मीर के ऊपर प्रचार कर रहे हैं जिनसे अपना मुल्क संभाला नहीं जाता। फिर वो ये कहते हैं कि ये एक यूनिटी जो है वो जितनी इस पिछले 6 साल के अंदर भारत के अंदर आई है उस वो भारत की तारीख में नहीं देखी गई, और पूरा मुल्क जो है वो एक पेज के ऊपर खड़ा है। पार्लियामेंट ने भी इस फैसले को 2/3 अक्सरियत से कबूल किया। ये था उनका वर्जन। जहांगीर खटक साहब, आप ज़रा US कांग्रेशनल कमेटी के रेफरेंस में बताइएगा कि ये समाज जो होगी ये कितनी अहम है कश्मीरियों के नुक्ते नज़र से।
मेरा ख्याल है बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस में इस किस्म की हियरिंग्स बहुत कम होती हैं कश्मीर के हवाले से, तो इसलिए भी इसकी अहमियत है। फिर इसकी टाइमिंग की वजह से भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं बड़ा हैरान हूँगा अगर इंडिया ने या भारत ने इस हियरिंग को रोकने के लिए यहाँ पर लॉबिंग ना की हो। मेरा ख्याल है कि उनकी लॉबिंग के बावजूद अगर ये हो रहा है तो यहाँ पर भी इसको सीरियसली लिया जा रहा है, और मेरी राय में वॉशिंगटन के अंदर थोड़ी सी अनइजीनेस भी शुरू हो रही है, क्योंकि कर्फ्यू को 60 दिन हो गए और अमेरिका जो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के चैंपियन के तौर पर जाना जाता है, अगर उसकी मुसलसल खामोशी, ज्यादा देर खामोशी रह नहीं सकती है। अमेरिका अपनी इंटरनेशनल जो इसकी पोजीशन है उसकी वजह से भी ज्यादा देर इस पर खामोश नहीं रहेगा।
तो क्या इसकी वजह है कि वो दबाव भी हो सकता है जो इंटरनेशनल मीडिया में बाहर बिल्ड होता हुआ नजर आता है, हर जगह आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं इसके ऊपर, कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने।
बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें, यानी देखिए पाकिस्तान की सफारतकारी ने भी कुछ किरदार अदा किया है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो तकरीर थी वो भी काफ़ी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट था और अभी भी है, और साथ फिर जो कश्मीरी ग्रुप जो हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पर काफ़ी वो है, और प्लस जिस तरह आपने जिक्र किया कि मीडिया में भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिखा जा रहा है, यानी मैंने गुज़श्ता कम से कम 2 दिहाइयों में कश्मीर के ऊपर इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं देखी। तो जाहिर है कि इंडिया की जितनी भी डिप्लोमेसी है वो ब्लंट हो जाती है जब जब भी एक खबर आती है, उनके तमाम मेहनत ज़ाया हो जाती है जब एक नेगेटिव खबर आती है, और मेरा ख्याल है कि ये इन खबरों में अब इजाफा होगा, क्योंकि 2 महीने हो गए 80 लाख आबादी को लॉकडाउन में रखा हुआ है, और जाहिर है कि अगर हुकूमतों की मजबूरियां हैं और वो ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन मीडिया को किसी ने नहीं रोका और ऐसा महसूस होता है कि मीडिया अब बोल रहा है।
मज़हर बिरला साहब, आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच, उसके इम्पैक्ट या माबाद असरात का भी इस ज़ैली कमेटी के बुलाए जाने से कोई ताल्लुक है? क्योंकि एक ओपिनियन बनती है, थिंक टैंक्स के अंदर इसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं। कल पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के प्रेसिडेंट का 2 थिंक टैंक्स के अंदर एड्रेस था, आज भी उनकी इसी तरह की इंगेजमेंट है। सो आपको लगता है कि वो जो एक इंटेलिजेंशिया के अंदर ओपिनियन बनती है वो अल्टीमेटली फिर पॉलिसी मेकर्स को भी मजबूर करती है कि वो जो बर्निंग इशूज़ हैं उसके ऊपर वो फोकस करें?
बिल्कुल, आपने सब सही कहा। जो अहले दानिश कहते हैं वो यकीनन पॉलिसियों पे असर अंदाज होती हैं वो बातें, लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपने एक बात की खटक साहब से जब आप सवाल कर रहे थे कि वहाँ तरक्की होगी, मुझे नहीं समझ आता कि भारतीय दानिश्वर, भारतीय सहाफी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मगर उन्हें ये सोचना चाहिए कि लाशों पर फूल नहीं उगते, कब्रों पर चिराग जलते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप कश्मीर में लाशें गिराएं और फिर आप कहें कि यहाँ बिजनेस होगा, यहाँ खुशहाली होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक कश्मीरियों का खसूसी स्टेटस बहाल नहीं होता, कश्मीरियों को तसल्ली नहीं होगी। अगर भारतीय सरकार वहाँ अमन की खाह है और अगर उनकी आशा है अमन की, तो उन्हें कश्मीरियों के हकूक उनको देना होंगे और ये जो खसूसी हैसियत है इसको बहाल करना होगा। और उसके बावजूद देखिए, कश्मीर का नौजवान आज सहूलियात नहीं चाहता, वो आज़ादी चाहता है, और भारत के दानिश्वर इल्ला माशाल्लाह वो ये कह रहे हैं कि वहाँ बड़ा बिजनेस होगा, वहाँ बड़ी तरक्की होगी। मुझे तो समझ नहीं आती कि खून पे कौन सी तरक्की होती है, लाशों पे कौन सी तरक्की होती है, بابا لاشوں پہ ماتم ہوتا ہے، خون پہ ماتم ہوتا ہے، گولیوں کی بوچھاڑ میں ترقی نہیں ہو سکتی، بارود کی بو میں امن کی خوشبو نہیں آ سکتی، بارود کی بو میں آپ خوشحالی کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتے۔ تو قبروں پہ چراغ نظر آ سکتے ہیں کشمیر میں، مجھے وہاں خوشحالی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔
برلا صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، اگلی ایک ڈیولپمنٹ پہ بھی آپ کے کمنٹس لینے ہیں۔ جہانگیر کھٹک صاحب، آپ کے ہم بےحد ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ سوامی چند سیکنڈ کی بریک۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن۔ اگلے جو ہمارے دو سیگمنٹ ہیں، ایک تو خیر پاکستان کے اندر جو میڈیا کی حد تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ ممکنہ ریشفل ہے، تبدیلیاں ہیں وزارت کے اندر، کیا اس کی ریزن ہو سکتی ہے گورننس اینڈ ریشفلس، گورننس میں کیا خامیاں پرائم منسٹر کے نزدیک ہیں کہ وہ ایک ممکنہ ریشفل کی طرف جا رہے ہیں، ہو بھی رہی ہے نہیں، یہ برلاس صاحب سے ہم پوچھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور برننگ ایشو ہے، قصور جو پچھلے کئی برسوں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گاہے گئے مختلف اوقات کے اندر وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں انٹرنیشنل میڈیا کی بھی خبروں کا حصہ بنا ہے۔ وہاں پہ پچھلے مہینوں میں کم از کم 3 بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا، اور اب یہ بتایا گیا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس کی شناخت سہیل شہزاد کے نام سے کی گئی ہے۔ گزشتہ مانسونیا میں لاپتہ ہونے والے 4 بچوں کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں جنہیں مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، انہوں نے بتایا یہ ہے کہ ملزم سہیل کا ڈی این اے بچوں کے کپڑوں سے ملنے والے نمونوں سے میچ کر گیا ہے، باقاعدہ فورنزک رپورٹس آنے کے بعد گرفتاری ہوئی ہے۔ اور میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا، اور وہی کہہ رہا ہے کہ مجھے ریمانڈ پہ جب پولیس کو دیا گیا تو مجھے مار پیٹ نہ کریں، میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں۔ اس پہ برلا صاحب سے تو ہم انالیسس لیتے ہیں، لیکن ایک ریسرچ کی ہے کافی وقاص خان نے، وہ قصور سے تعلق رکھنے والے فری لانس ہیں، اور میں واٹس ایپ گروپس کے اندر ان کی ایک پوری سلسلہ ہے ان کی آرٹیکلس کا اور ان کی پیس آف رائٹنگس کا، جس میں انہوں نے اس کو اجاگر کیا ہے، کافی امپریسو ان کا کام ہے۔ ان سے ذرا معلوم کرتے ہیں کہ ان کی ریسرچ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ وقاص بہت شکریہ آپ کا، وقاص ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ نہیں ہے، وہ آ رہے ہیں۔ برلا صاحب آپ بتائیے گا، ایک تو آج خیر ہم سننے میں آ رہا تھا کہ ایک ٹیکنالوجیکلی کوئی ایپ بھی بنائی جا رہی ہے کہ بچوں کو پروٹیکٹ کیا جا سکے، لیکن کیا ایسی خامیاں ہیں کہ لوگوں کے اندر قانون کا خوف نہیں ہے؟ پیرنٹس بھی میرے نزدیک تو ایکولی ذمہ دار ہیں جو لوگ سن رہے ہوں ہماری آواز۔ امریکہ میں اگر آپ 14 یا 16 سال سے کم عمر بچے کو اکیلے مارکیٹ بھی بھیجتے ہیں تو آپ جواب دہ ہوتے ہیں، سو پیرنٹس بھی ایکولی اس کے اندر رسپانسیبل ہیں، ان کو بھی برابر یہ ذمہ داری لینی ہوگی، صرف حکومتوں کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا یا لوگوں کے محض اخلاقیات کے اوپر اور محض مذہبی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر کہ کچھ نہیں ہوگا، ان کے بچے محفوظ رہیں گے، سو والدین بھی اپنی ذمہ داریاں لیں، لیکن قصور ہی کیوں برلا صاحب آپ کے خیال میں؟
اسد حسن صاحب، آپ نے یہ سیگمنٹ شروع کرتے وقت جی ابتدام اس بات کی کہ چند برسوں سے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ قصور میں چند برسوں سے ایسا ہو رہا ہے، اگر پہلے برس ہی سزا دے دی جاتی لوگوں کو تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا، نہ ہوتا اور اس کا رواج ختم ہو جاتا، مگر مجھے لگتا ہے کہ قصور میں بہت بڑا مافیا اس کے پیچھے ہے، اور بدقسمتی سے جو سابقہ حکومت تھی اس کے کئی اراکین کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں، تو جب تک مافیا کو سیاسی سپورٹ حاصل رہے گی اس طرح کے واقعات ہوں گے، اور وہ قصور میں اس کا نیٹورک ہے، اور ظاہر ہے قصور سے ہی کچھ لوگ اس میں انوالو ہوں گے۔ تو میرے خیال ہے کہ ابھی بھی جو ملزم پکڑا ہے یا اس سے پہلے بھی جو پکڑا گیا ہے وہ بےچارے تمام لوگ ہیں، کرندے ہیں، اصل جو مافیا ہے اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں پہنچتا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس ایشو کو ختم کرنے کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہونی چاہیے، ایک کمیشن بیٹھنا چاہیے، وہ اس کے روٹ کاز کا پتا کرے
صحیح
کہ ایکچولی یہ ہے کیا، کیونکہ جب تک مافیا کے گرے بانے تک ہاتھ نہیں پہنچے گا ایسے واقعات ہوتے رہیں گے، اور ایک فائد وائد کے ملک میں تھوڑے سے پیسوں کے لیے بہت سے پرندے دستیاب ہو جائیں گے.
صحیح.
میرا خیال ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے, عمران خان صاحب نے یہ تو اچھا کیا کہ ایک ایپ بنا دی, مگر آپ بھی جانتے ہیں, ہمارے بہت سے دوست جانتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی تک بہت سے لوگ یوز تو نہیں ہیں ان چیزوں کے, ان باتوں کے.
Exactly.
تو لہٰذا یہاں دوسری کاروائیاں بھی ہونی چاہیے.
جی ہاں, سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ بلکہ بہتر بتائیں, آپ عمران خان صاحب کے قریب بھی ہیں. پولیس ریفارم, پولیس کا سب سے پہلا کام ہے پروٹیکشن دینا, اور پولیس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی گئی ہیں بائی دا ویز پورے سینیریو کے اندر. سو یہ ریلیکٹنس, یہ جو تذبذب ہے پولیس ریفارمز میں, یہ کیوں ہیں؟ یہ پولیٹیکل پریشرز ہیں. ان کا تو بڑا انتخابی دعویٰ تھا, نعرہ تھا پنجاب کے اندر. اگرچہ شیریں مزاری کی بات ہوئی ہم سے, وہ کہتی ہیں کہ اگلے دو مہینے میں, ایک مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ہم ٹیبل کریں گے پولیس ریفارمز. لیکن کیا کمپرومائز ہو رہا ہے پولیس ریفارمز کا ایجنڈا پنجاب میں؟
دیکھیے, عمران خان کی حکومت ہو یا کسی کی بھی ہو, پنجاب میں پولیس پچھلے 35 برس سے بگڑی ہوئی ہے. 35 برس میں ان کے سیاسی آکاؤں نے پولیس کے تبادلے کروائے. آپ کو پتا ہے کہ بہت سے اعلی دماغ لوگ محض سرکہ وریت کی وجہ سے چلے گئے. ہمارے کئی دوست تھے, میرے اپنے ایک دوست محسن نقوی شہید, بہت اچھے شاعر تھے, بہت اچھے خطیب تھے, وہ چلے گئے. اسی طرح بہت سے لوگ گئے. اور یہاں پنجاب میں جو سیاسی مخالفین کو مارنے کا رواج بنا, اور سیاست دانوں نے اپنے سامنے آنے والے لوگوں کو پولیس مقابلوں میں مروایا, اس کا ایک عادت باسکر بھی ایک نمونہ ہے, اسی طرح کئی اور نمونے ہیں, عمر ورق بھی ایک نمونہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ 35 برس میں جو پولیس تباہ ہوئی, اب یہ ہے کہ اس میں پولیس کے اعلی افسران بھی انوالو ہیں, جو ظاہر ہے بھتہ لیتے ہیں. یا پچھلے دور میں ایسا بھی وقت گزرا ہے پنجاب سے کہ پنجاب کے 8 سے 10 پی ٹی او بھتہ دیتے تھے. آپ کس کو بھتہ دیتے تھے؟ کسی کے صاحب زیادہ کو بتا دیتے تھے. تو جو بتا دے گا 30-35 لاکھ یا 50 لاکھ,
تو وہ پیسے بنائے گا, اور آف کورس کرمنل مافیا سے ہی بنائے گا. برلا صاحب, مجھے کوئکلی اگلے سیگمنٹ پہ جانا ہے, لیکن اس سے پہلے وقاص ایک خان ہمارے ساتھ ہیں, ان کا تفصیلی تعارف میں کروا چکا. فری لانس جرنلسٹ ہیں, قصور بیسڈ ہیں, اور اس چائلڈ ابیوز کے اوپر انہوں نے کافی انویسٹیگیشنس کی ہیں. ریسرچ اورینٹیڈ ان کا کام ہے جو میری نظروں سے گزرا ہے. وقاص, بہت شکریہ آپ کا. ہمیں بتائیے گا کچھ اس سہیل نامی ملزم کے بارے میں, کتنے امکانات ہیں کہ باقاعدہ فورنزک رپورٹ کے بعد ان کی یہ گرفتاری ہوئی ہے, وہی اس کے ملزم ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ ویسے تو پورے پاکستان میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں, لیکن قصور بار بار کیوں خبروں میں آ رہا ہے؟
جی سر, بہت شکریہ. سہیل شہزاد کے بارے میں جہاں تک بات ہے, سہیل شہزاد کو پولیس نے سب سے پہلے 22 تاریخ کو جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے بلایا تھا, لیکن جب وہ آئے تو انیشیل سکریننگ کے اندر سہیل شہزاد کو کلیئر کرا دیا گیا, اور 22 تاریخ کو 22 ستمبر کو سہیل شہزاد کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے مردم شماری ریکارڈ کے مطابق جب دیکھا گیا تو سہیل شہزاد جو ہے وہ شخص تھے جو کہ ڈی این اے پروفائلنگ میں مسنگ تھے. اور پھر ایک 2011 کا ایک کیس سامنے آیا جس میں سہیل شہزاد جو ہیں وہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی میں ملوث تھے, اور اس کے بعد اس کیس میں چالان ہوئے اور 5 سال جو ہے وہ ان کو اس جرم میں قید ہوئی. لیکن اس کے بعد پھر وہ 1.5 سال کے اندر اندر جو بچے کے والدین ہیں ان سے صلح کر کے جیل سے رہا ہو گئے. اس کے بعد 29 تاریخ کو ان کا دوبارہ سے ڈی این اے ٹیسٹ لیا گیا, وہ ڈی این اے ٹیسٹ میچ کر گیا, اور ڈی این اے ٹیسٹ میچ کرنے کے بعد سہیل شہزاد کو ایک بار پھر حراست میں لیا گیا, اور کل جو ہے وہ انہیں میڈیا کے سامنے اور عوام کے سامنے پیش کیا گیا. تو یقیناً ان کا جو پولی گراف ٹیسٹ ہے اور جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج مجھے یہ موقع ملا کہ میں اس حوالے سے ڈی آئی جی جو شیخوپورہ رینج ہیں سہیل ابیب تاجک, ان سے اس حوالے سے مزید معلومات لے سکوں کہ سہیل شہزاد جو ہے وہ بیسیکلی اس کا بیان کیا ہے. تو سہیل شہزاد نے جو ہے پولیس کو جو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ وہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے, اور رکشہ چلاتے ہوئے وہ رستے میں کھڑے ہوئے بچوں کو جو ہے 10 रुपए से लेके 100 रुपए के दरमियान लालच दे के लकड़ियां चुनने के बहाने से साथ लेके जाता था, और उसके बाद वो ड्राई सतलुज के किनारे पे एक वीरान इलाके में उनसे ज्यादती करके उन्हें वहीं मार देता था। और मारने की वजह ये है कि उसे ये खौफ था कि ये बच्चे अपने वालदैन को ना बता दें। तो यकीनन वो एक हैबिचुअल मुजरिम था, और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद और अब जो डीएनए और पॉलीग्राफ टेस्ट जो है जो पॉजिटिव आए, यकीन से कहा जा सकता है कि सुहेल शहजाद ही वो सीरियस किलर है जो इन 4 बच्चों का कातिल है।
बहुत शुक्रिया आपका वकास साहब ने।
जहां तक सर आपने दूसरी बात की कि कसूर ही क्यों, मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी मसाजिद ने, हमारे असातिज़ा ने, हमारे सिलेबस ने इस मौजू को टैबू बनाया हुआ है। हम अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए तैयार नहीं है, हम उन्हें ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड सेफ्टी के वेज क्या है, वो किस तरह से प्रीडेटर से बच सकते हैं। तो जब तक हम बतौर सोसाइटी इन सॉफ्ट इशूज पे काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये जो चीजें हैं ये बार बार सामने आती रहेंगी।
एग्जैक्टली, और फिर इस केस में खासतौर पर मुझे तो वो वालदैन भी जिम्मेदार लगते हैं जिनके बच्चे को अब्यूज किया, उसको सजा हुई और फिर उन्होंने उसको माफ कर दिया। आज अगर वो जेल में होता तो ये कुछ ना होता। तो यहाँ पे भी स्टेट को मेरा ख्याल स्टैंड लेना चाहिए। क्विकली हम जाएंगे, बहुत शुक्रिया आपका वकास, हमने ज्वाइन किया। पाकिस्तान के अंदर मुमकिन तब्दीलियाँ, पाकिस्तान की कैबिनेट के अंदर रीशफलिंग एक बार फिर हो रही है। जो नाम आ रहे हैं हम वो तो जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन रीशफलिंग एंड गवर्नेंस उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। बरला साहब, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या ये वाकता होने जा रही है, क्योंकि बाज़ हल्कों से तरदीद भी हुई कि ऐसा शायद कोई इम्कान नहीं। और नईमुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब। ये सर पहले तो ये बताइएगा कि ये जो मीडिया में इतलात हैं कि एक बार फिर रिशफलिंग हो रही है, कितनी सदाकत है इसमें?
आवाज़ साफ नहीं आ रही, जरा दोबारा दोहराइए।
सर ये जो सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर इतलात आ रही है कि पाकिस्तान की काबीना के अंदर एक बार फिर रिशफलिंग हो सकती है, तब्दीलियां हो सकती हैं, कितनी सदाकत है इस बात की?
देखिए, ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं इसमें कोई हकीकत नहीं है। एक कुछ हमारे मुखालफीन ने एक लिस्ट भी निकाली थी जिसमें कोई 20 वज़रा के महकमे लिखे गए थे, वो फर्जी लिस्ट थी, उसकी हमने सख्ती से तरदीद कर दी है। और इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं है के बड़े पैमाने पर काबीना में रद्दबदल हो रहा है। वैसे तालिबानी निज़ाम हुकूमत में वज़ीर आज़म का ये इस्तेहकाम होता है कि जब भी चाहे जिस वक्त चाहे अपनी काबीना में रद्दबदल कर सकते हैं, मगर ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और जिन जो जो नाम आ रहे हैं ये सब बिल्कुल गलत है।
अच्छा, ये नाम हो सकता है कि गलत हूँ, लेकिन इस बात का तो इम्कान हो सकता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस और उसकी रिव्यू को अहमियत देते हैं और इससे पहले भी।
देखिए, परफॉर्मेंस वजीर आजम तमाम वज़रा की कारकर्दगी पर एक कड़ी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि हमारी हर हफ्ते काबीना की मीटिंग होती है और इसके अलावा बेशुमार मीटिंग रोजाना वजीर आजम जो है अपने मुख्तलिफ वज़रा से मुख्तलिफ मौजूआत पर करते हैं, और उनके सामने तमाम वजीरों की कारकर्दगी, तमाम वजारतों के मसाइल जो है वो सामने होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक साल बाद रिव्यू करें, मगर ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और इसके बाद जब भी वजीर आजम महसूस करें कि किसी तब्दीली की जरूरत है वो हर वक्त कर सकते हैं, ये तो उनका इस्तेहकाम है।
आप जिम्मेदारियों के एतबार से भी और जाती तौर पे भी प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं, सो आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बाद वज़रा की कारकर्दगी से खुश नहीं है?
नहीं नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, और मगर जैसे कि कल काबीना, सारी दुनिया को पता है कि असद उमर साहब को वजीर आजम ने ओपनली कहा है कि आप वापस आए काबीना ने, और असद उमर साहब के वापस आने का इम्कान मौजूद है। और ये मैं यकीन तौर पर कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह शायद अगर उन्होंने फैसला कर लिया तो वजीर आजम बड़ी खुशी से उनको वापस काबीना में लेंगे।
मजर बरला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफी और तजयकार। बरला साहब, नईमुल हक साहब की तरफ से बिल्कुल तरदीद है कि ऐसा फौरी तौर पे वो जो इतलात या जो फहरिस्तें गर्दिश कर रही है वो दुरुस्त नहीं है। आपका एनालिसिस क्या है? गवर्नेंस के ऊपर तनकीद अपोजिशन की भी है, सोशल मीडिया भी करता है, तो क्या इस चीज़ को देखते हुए कोई तब्दीली हो सकती है आगे चल के?
बिल्कुल हो सकती है। देखिए, नईमुल हक साहब ने तो बात की है कि
सर एक मिनट में काइंडली इसको समअप कीजिएगा। जी लास्ट मिनट जी।
मगर ये मुझे बताइएगा कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बहुत से अरकान असेंबली में बहुत से वज़रा के बारे में शिकायत की है, और वज़ीर आज़म उन शिकायत का अज़ाला जरूर करेंगे।
सही, سو آپ کو لگتا ہے کہ اس ریفرنس میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں اور جلد آ سکتی ہیں؟
بالکل آ سکتی ہیں، بالکل آ سکتی ہیں. بعض وزراء کے بارے میں شکایات ہیں لوگوں
جی،
اور بڑی سیریس شکایات ہیں، اور بعض وزراء کے بارے میں ان کی کارکردگی کے حوالے سے بڑے سوالات ہیں. تو لہٰذا ان سوالات کا جواب تو دینا ہوگا، اور جو گورننس ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے یقیناً تبدیلیاں آئیں گی، اس میں اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے آ جائیں گی، ضرور آئیں گی تبدیلیاں.
بہت شکریہ آپ کا مظہر برلا صاحب، اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر نعیم الحق صاحب، آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین، اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروڈیوسر تھے اسور امام، اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu.
شام اور عراق کے عہدیدار سوموار کے دن شمال میں البوکامیل کی سرحدی چوکی پر جمع ہوئے تاکہ اس سرحد کو سرکاری طور پر ٹریفک کے لیے کھول سکیں جو 2014 کے بعد سے بند تھی. عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے گزشتہ ہفتے اس بات سے اتفاق کیا تھا کہ اس سرحدی چوکی کو کھول دیا جائے گا جس پر کبھی داعش کا کنٹرول تھا. قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ یورینین کی رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل.
نعلن فتح منفذ القائم البوکمال الحدودی بین العراق وسوریا الشقیقہ علی برکت اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شام کی سرکاری ٹیلی ویژن پر شامی اور عراقی افواج کے کمانڈروں کو فیتا کاٹتے اور مسافہ کرتے ہوئے دکھایا گیا، جبکہ 5 سال کے بعد سرکاری طور پر سرحد کھول دی گئی. البوکامیل اور القائم کے درمیان عراق کی جانب یہ کراسنگ ان 3 چوکیوں میں سے ایک ہے جو دونوں ملکوں کو ملاتی ہے. امریکہ کی پشت پناہی رکھنے والی کرد افواج الیروبیا کی کراسنگ کو کنٹرول کرتی ہیں جو انتہائی شمال میں واقع ہے، جبکہ انتہائی جنوب میں الطاف کی کراسنگ کو دوسری شامی فورسز کنٹرول کرتی ہیں جنہیں امریکہ کی ہی حمایت حاصل ہے. شام کے وزیر داخلہ جنرل محمد خالد الرحمون پرجوش اور پرامید دکھائی دیے جب انہوں نے بارڈر کراسنگ کے عراقی ڈائریکٹر ڈاکٹر کاظم العقابی کے ساتھ سرحدی چوکیوں کو دوبارہ کھولنے کی تقریب میں شرکت کی. انہوں نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سرحدی چوکیوں کے دوبارہ کھلنے سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت میں سہولت ہو جائے گی. محمد خالد الرحمون کے الفاظ،
تم اليوم افتتاح معبر البوکمال القائم وهو يدل على اراده حكومتي البلدين على افتتاح.
انہوں نے کہا کہ سوموار کے دن کی تقریب سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ شامی اور عراقی حکومتیں مہینوں کی تیاری کے بعد سرحد کو دوبارہ کھولنے کا عزم رکھتی ہیں. انہوں نے زور دیا کہ سرحدی چوکیوں کے پھر سے کھلنے کے بعد دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان تجارت اور آمد و رفت کی سہولتیں بہتر ہو جائیں گی. الرحمون نے مزید کہا کہ انہیں امید ہے کہ البوکامیل کے جنوب میں نئی سرحدی کراسنگ مستقبل قریب میں کھولی جا سکے گی، اور یہ کہ شامی حکومت بھی مستقبل میں دوسری 2 کراسنگ کو دوبارہ کھولنے کے قابل ہو جائے گی جو اس وقت اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں. عراقی بارڈرز کے ڈائریکٹر العقابی کا کہنا ہے کہ عراق دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو بڑھانے کے لیے پیش رفت کر رہا ہے، اور یہ کہ سرحد کا دوبارہ کھولا جانا اس کی بنیادی کڑی ہے. کاظم العقابی کہتے ہیں،
هذا المنفذ سيتم بناء ان شاء الله من خلال احالته الى الاستثمار.
انہوں نے کہا کہ القائم کے مقام پر عراق کی جانب ایک نیا تجارتی زون بنایا جا رہا ہے، اور امید ہے کہ وہ 1 مہینے کے اندر تیار ہو جائے گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے محدود وسائل کے باوجود اس سے دونوں جانب تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت میں مدد ملے گی. البوکامیل کی بارڈر کراسنگ کو سرکاری طور پر کھولنے کی تقریب متعدد بار ملتوی کی جاتی رہی ہے. عراقی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیراعظم عادل عبد المہدی پر متعدد ملکوں کا دباؤ تھا کہ اسے دوبارہ نہ کھولیں. عبد المہدی نے حال ہی میں صحافیوں کو بتایا کہ عراق کے تمام پڑوسیوں سے اچھے تعلقات ہیں، جن میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، مثلا ایران اور امریکہ، ایران اور سعودی عرب، اور ترکی اور شام، اور عراق کو امید ہے کہ وہ تمام فریقین کے درمیان پرامن تعلقات کی بحالی کا مرکزی نقطہ ہو سکتا ہے۔ واشنگٹن میں مقیم مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ کار تھیوڈور کرازک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ البکامل کے مقام پر سرحدی چوکی کا دوبارہ کھولا جانا اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ یہ داعش کا علاقہ ہوا کرتا تھا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس بارے میں تشویش پائی جاتی ہے کہ ایران اس سرحدی چوکی کے کھلنے کے بعد اسے کس طرح استعمال کرے گا۔ حالیہ ہفتوں میں عرب میڈیا نے متعدد بار ایسی رپورٹیں دی ہیں کہ البکامل کے مقام پر شامی عراقی سرحد کے قریب ایران نواز شیعہ ملیشیا کے اڈوں کو نامعلوم ڈرونز نے بموں کا نشانہ بنایا ہے۔ بیروت کی امریکن یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر ہلال کاشان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ البکامل کے دوبارہ کھلنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بشار الاسد کو شام کے زیادہ سے زیادہ حصے پر دوبارہ کنٹرول حاصل ہو رہا ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں امریکہ الطاف میں بڑی سرحدی چوکی پر قبضہ برقرار رکھنا چاہتا ہے تاکہ شام کے تنازع کو حل کرنے کے لیے جب حتمی مذاکرات کیے جائیں تو اس کے پاس متعدد ترپ کے پتے موجود ہوں۔ الطاف دمشق اور بغداد کی بڑی شاہراہ کے درمیان واقع ہے جو بالآخر تہران کو بیروت اور بحیرہ روم سے ملائے گی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔